بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج جمعہ ہے، اردی بہشت کی 30 مئی کی 20 اور شوال کی 18 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 207-209 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین محبی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ پھر سنیے گا اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستان۔ بزم دوستان کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک بار پھر ملک میں فوری انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ دہرایا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے معروف حریت رہنما یاسین ملک کو دہشت گردی فنڈنگ کیس میں مجرم قرار دے دیا گیا ہے، اور حکومت ایران کے ترجمان نے پابندیوں کے غیر قانونی ہونے کے بارے میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر کے بیان کو امریکہ کی ایک اور ذلت قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک بار پھر ملک میں فوری انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک ہمیں صاف و شفاف انتخابات کی تاریخ نہیں ملے گی، اس وقت تک عوام کا سمندر اسلام آباد سے واپس نہیں جائے گا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر کریں کہ اسلام آباد میں ہونے والے پی ٹی آئی کے مارچ کے لیے موسم اچھا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے خلاف ہونے والے ہمارے آزادی مارچ میں اتنے لوگ شرکت کریں گے جتنے لوگوں نے نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں بلکہ بر صغیر کی تاریخ میں کبھی کسی مارچ میں شرکت نہیں کی ہوگی۔ بر صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا عوامی سمندر اسلام آباد میں آنے والا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا اسلام آباد پہنچنے کا مقصد ملک کے لیے حقیقی آزادی حاصل کرنا ہے۔ حقیقی آزادی کی وضاحت کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک ہوتی ہے وہ آزادی جس کو ہم آزادی تو کہتے ہیں، مگر اس میں ہمیں بیرونی ممالک سے احکامات دیے جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں یہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس آزادی میں ہمیں باہر سے ڈکٹیشن دی جاتی ہے کہ روس سے سستا تیل نہیں لینا، روس سے گندم نہیں لینی۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری آزادی وہ ہوتی ہے جس میں وہ ملک اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے آزادانہ فیصلے کرتا ہے۔ اس آزادی میں دوسرے لوگوں کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو قربان نہیں کیا جاتا۔ سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہماری منزل قریب ہے، ہم الیکشن چاہتے ہیں، ہم امپورٹڈ حکومت نہیں چاہتے، ہم صاف شفاف الیکشن کے ذریعے آزادی چاہتے ہیں، اور جب تک ہمیں صاف اور شفاف انتخابات کی تاریخ نہیں ملے گی، تب تک عوام کا سمندر اسلام آباد سے واپس نہیں جائے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے اقدامات نہ ہونے پر کشمیری اپنی سرزمین اور اپنے گھر میں اقلیت میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے زیر اہتمام امن اور سلامتی کے حوالے سے مباحثے میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ اس پائیدار ترقی کا ہدف حاصل کرنے کی دہائی میں ہمیں بحرانوں کے سلسلے کا سامنا رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کووڈ کی وبا، معاشی کساد، بازاری قیمتوں میں اضافہ اور موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات جیسے بحرانوں کا سامنا ہے اور 30 برسوں سے غربت اور بھوک میں بدترین اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی مخاصمت سے سیاسی مذاکرات اکثر منجمد ہوئے اور یہ سلامتی کونسل مفلوج نظر آئی ہے۔ پرانے تنازعات ختم ہوتے اور نئے تنازعات جنم لیتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے تحت 76 سال قبل تشکیل دیا گیا ورلڈ آرڈر متزلزل ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ اسی مقصد کے لیے وجود میں آئی تھی۔ اقوام متحدہ کے اغراض و مقاصد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تنازعات کا حل، جنگ کا خاتمہ، امن قائم کرنا، بھوک، غربت اور پسماندگی کے خلاف جنگ کرنا تھا۔ پاکستان میں بڑی گاڑیوں، موبائل فون اور دیگر لگژری چیزوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے جمعرات کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے جس میں عوام کو کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ بڑی گاڑیوں اور غیر ضروری لگژری چیزوں کی درآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے، جن میں سجاوٹ، آرائش اور بعض کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کھانے پینے کی جن چیزوں کی درآمد پر پابندی ہے ان میں انواع و اقسام کی مٹھائیاں، سی فوڈ، پھل، خشک میوے، جوس اور چاکلیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات نے بتایا کہ چمڑے کے سامان، ٹیشو پیپر، سگریٹ، میک اپ کے سامان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان چیزوں کی درآمد پر ایمرجنسی کی بنیاد پر پابندی لگائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں قومی کرنسی کی قدر میں مسلسل گراوٹ اور معاشی بحران کی صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم شہباز شریف نے بدھ کو غیر ضروری اور لگژری چیزوں کی درآمد پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے معروف حریت رہنما یاسین ملک کو دہشت گردی فنڈنگ کیس میں مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے یاسین ملک کو دہشت گردی فنڈنگ کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی سزا کے تعین کے لیے 25 مئی کو سماعت ہوگی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حریت کشمیری رہنما یاسین ملک نے دہلی کی خصوصی این آئی اے عدالت میں عسکری فنڈنگ کے تعلق سے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے سخت قانون یو اے پی اے کے تحت اپنے اوپر لگائے گئے سبھی الزامات کو قبول کر لیا تھا، جس کے بعد عدالت نے سماعت 19 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ خصوصی عدالت کے جج پروین سنگھ نے این آئی اے کو حکم دیا ہے کہ یاسین ملک کی مالی حالت کا جائزہ لیا جائے تاکہ ان کے خلاف سزا کا تعین کیا جا سکے۔ ہندوستان میں کھانا پکانے کی گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر کانگریس پارٹی نے سخت اعتراض کیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے شعبہ خواتین کی صدر نیٹا ڈیسوزا نے جمعرات کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ایل پی جی گیس سلینڈر کی قیمت میں مسلسل اضافے سے سب سے زیادہ دباؤ خواتین پر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گھریلو گیس کی قیمتیں کم کرنے کے عوام کے مطالبے کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیس مسلسل مہنگی ہونے کے نتیجے میں گھریلو خواتین لکڑی کے چولہے پر کھانا پکانے پر مجبور ہیں۔ حکومت ایران کے ترجمان نے پابندیوں کے غیر قانونی ہونے کے بارے میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر کے بیان کو امریکہ کی ایک اور ذلت قرار دیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں حکومت ایران کے ترجمان علی بہادری جہرومی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے اپنے دورہ تہران کے اختتام پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے یک طرفہ اقدامات انسانی حقوق کے تمام ضابطوں اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں۔ بہادری جہرومی کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ایران کے خلاف عائد تمام غیر قانونی پابندیاں فوری طور پر ختم کر دینی چاہئیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ بنیادی ضرورت کی اشیاء، میڈیکل آلات اور حتیٰ دوائیں بھی امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں میں شامل ہیں، جس کے سبب ایرانی عوام اور خاص طور سے ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کو لاتعداد دشواریوں کا سامنا ہے اور ان کی جانوں کو خطرات لاحق رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی آفیشیل ویب سائٹ نے امریکہ کی یک طرفہ اور ثانوی پابندیوں کے بارے میں اپنی خصوصی رپورٹر ایلینا دوہان کے دورہ ایران کے بارے میں تفصیلی بیان جاری کیا ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کے ماہرین کا تیار کردہ ہلکا ٹرانسپورٹ طیارہ سیمرغ منظر عام پر آ گیا ہے۔ سیمرغ کی تقریب رونمائی اصفہان کے حسائی کمپلیکس میں منعقد ہوئی، جس میں وزیر دفاع میجر جنرل محمد رضا اشتیانی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ رواں سال کے دوران ملکی دفاع اور عوامی خدمات سے متعلق مزید پیش رفت کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امدادی ہیلی کاپٹروں کے ساتھ ساتھ اس ہلکے ٹرانسپورٹ طیارے کی آمد بلا شبہ عوامی خدمات کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سیمرغ کو سول اور فوجی اداروں اور محکموں میں مختلف خدمات کی فراہمی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ سیمرغ نامی یہ ٹرانسپورٹ طیارہ مکمل طور پر ایران کی وزارت دفاع اور اسٹارٹ اپ کمپنی کے ماہرین کے اشتراک سے عالمی معیاروں کے مطابق ڈیزائن اور تیار کیا گیا ہے۔ اس طیارے کی ساخت اور ڈیزائننگ میں ملک کے سول اور فوجی اداروں کی ضروریات اور موسمی حالات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع میجر جنرل محمد رضا اشتیانی نے مزید کہا کہ ملکی دفاع کے تمام شعبوں میں مسلح افواج کی ضرورتوں کو پورا کرنا وزارت دفاع کی اولین ترجیح ہے اور یہ عمل پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ ایرانی بحریہ نے بحیرہ احمر میں سفر کرنے والے ایک تجارتی بحری جہاز کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ بحریہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں امیر البحر شہرام ایرانی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بحیرہ احمر میں ایک تجارتی بحری جہاز کی جانب سے مدد کا پیغام ملنے پر بحریہ کے جوانوں نے بر وقت کارروائی کی اور مذکورہ بحری جہاز کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ ایڈمرل شہرام ایرانی کے مطابق اس موقع پر ایرانی بحریہ اور قزاقوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا اور آخرکار قزاق علاقے سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان نئے بحری اتحاد کے قیام کے بعد سے خطے میں بحری قزاقی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران ایرانی بحریہ نے بین الاقوامی سمندری حدود میں قزاقی کی یہ دوسری کوشش ناکام بنائی ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ اور سعودی اتحاد کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کی بنا پر یمن میں جنگ بندی کی مدت میں توسیع کے لیے اقوام متحدہ کی درخواست پر غور کیا جا رہا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے سعودی اتحاد کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کے بارے میں کہا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کے سلسلے میں حالات اور تقاضوں نیز اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ سعودی اتحاد نے جنگ بندی پر کس حد تک عمل کیا ہے۔ جبکہ طائف سمیت تمام صوبوں کے راستے کھولے جانے کو جنگ بندی میں توسیع کی شرطوں میں اولویت حاصل ہوگی۔ کونسل نے کہا کہ اقوام متحدہ اور جارے سعودی اتحاد کو اس بات کی ضمانت دینی ہوگی کہ یمن کے تیل اور گیس نیز بندرگاہوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ملازمین کی تنخواہوں اور ان کے بقایاجات کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ سعودی اتحاد نے یمن کے تیل اور گیس نیز بندرگاہوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ الجزیرہ کی خاتون نامہ نگار شیرین ابو عقلہ کے قتل کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف اپنے جرائم کا اعتراف کرنا ہوگا اور یہ کہ الجزیرہ کی خاتون نامہ نگار شیرین ابو عقلہ کے قتل کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم یوکرین جنگ کا جائزہ لیں گے. جی ناظرین, یوکرین جنگ اس وقت تیسرے مہینے میں چل رہی ہے. اس درمیان پوری دنیا میں اس کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں. گلشن عباس نقوی صاحب یہاں تہران اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نقوی صاحب اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں.
جی شکریہ.
یوکرین جنگ کے آغاز اور دوام کے لیے آپ کس کو ذمہ دار قرار دیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک یوکرین جنگ کے آغاز اور دوام کا تعلق ہے, تو اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ روس کی طرف سے جو یوکرین پر حملہ کیا گیا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ روس کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا گیا تھا نیٹو کی جانب سے. امریکہ اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کی طرف سے روس نے شدید خطرہ محسوس کیا اپنی سلامتی کے سلسلے میں, اور بہت سے مذاکرات بھی کیے ان ممالک کے ساتھ, نیٹو رکن ممالک کے ساتھ, اور ان سے کہا کہ وہ توسیع پسندی جو ہے اس سے باز آ جائیں, اور روس کی طرف نیٹو کی توسیع جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ روس کے اس موقف پر کوئی توجہ نہیں دی گئی, اور اس کے بعد جب روس نے اپنی قومی سلامتی کے لیے اسے خطرہ محسوس کیا تو پھر روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک اور خاص طور پر وہ ممالک جو نیٹو کے رکن ممالک ہیں, ان کی طرف سے روس کی تشویش کو دور نہیں کیا گیا. تو شروع تو اسی طرح سے ہوا یہ بحران یوکرین جو ہے, اور اس کو جاری جو رکھا گیا ہے وہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹو کے رکن ممالک جو ہیں وہ کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو, بلکہ وہ انہوں نے یوکرین کی اسلحہ جاتی اور مختلف طرح کی امداد جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے, امداد دے رہے تھے جاری رکھی ہوئی ہے. تو یہ چیز بجائے خود اس بات کا سبب ہے کہ یہ جنگ طول پکڑے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ صہیونی حکومت نے بھی یوکرین کی حمایت کے لیے اور اس کی مدد کے لیے فوجی اسلحہ جو ہے وہ یوکرین کو بھیجا ہے, جس پر روسی حکام کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے. روس کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں میخائل بوگدانوف, انہوں نے شدید تنقید کی ہے اسرائیل اور صہیونی حکومت کے اس رویے پر اور اس موقع پر, اور وہ جو اسلحہ انہوں نے بھیجا ہے یوکرین کی حمایت کے لیے. روس نے جب کاروائی کی تھی یوکرین میں, تو شروع میں اسرائیل نے ایک سالس کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی, ایک نام نہاد سالس کا کردار, لیکن اس کے بعد تدریجاً ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو موقف ہے اس میں سختی پیدا ہوتی گئی, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ روس مخالف ہوتا گیا. پہلے اس نے انسان دوستی پر مبنی امداد بھیجی تھی, لیکن اس کے بعد پھر اسلحہ بھیجنا شروع کر دیا. روس کی طرف سے جو اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں صہیونی حکومت کے خلاف وہ بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں, اور ایک تو یہ ہے کہ روس نے ماسکو میں حماس کے وفد کا بہت پرتپاک استقبال کیا ہے, اور اسی طرح شام میں جو اسرائیلی طیارے حملہ کرتے ہیں تو ان کے مقابلے کے لیے روس کا جو سسٹم ہے S-300 اس کو بھی وہاں پر استعمال کیا گیا ہے, اس کی خبریں بھی آ رہی ہیں. مجموعی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بحران یوکرین شروع کرنے میں مغرب کا ہاتھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صہیونی حکومت بھی اس میں کسی نہ کسی طرح انوالو رہی ہے, اور اس جنگ کو جاری رکھنے میں بھی مغرب, نیٹو اور صہیونی حکومت جو ہے وہ ملوث ہے.
پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے شفاعت کا جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری، ہمارا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ انشاءاللہ پروردگار کے زیر سایہ صحیح و سلامت و خوش ہوں گے۔
جی ہاں بالکل، ہمیشہ کی طرح باجی بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ ہمارے سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال جہاں تک سوال اس چیز کا ہے کہ ترقی و پیش رفت کے لیے کن وسائل اور امکانات کی ضرورت ہوتی ہے، کن ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، تو بہرحال اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے، علم کی دولت سے اسے نوازا ہے، لہٰذا اپنے تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ کر ترقی و پیش رفت باجی حاصل نہیں کی جا سکتی۔
ترقی و پیش رفت رہے ایک طرف، کچھ بھی حاصل نہیں ہونے پا رہا۔
بالکل ایسا ہی ہے،
بالکل بھی نہیں ہونے پا رہا۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی تحرک اور جو ہے اس کے اندر تبدیلی آئے، تو یقینی طور پر کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا ہوگا، اور اگر صرف بیٹھ کر نالہ و گریہ و فریاد سے جو ہے کام چلنا ہوتا تو ابھی تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا، لیکن خدا خود یہ چاہتا ہے کہ بندہ متحرک ہو، اور اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ آرام و سکون اس کے تحرک کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ خود باجی یہ جو عبادات ہیں ہماری اللہ کی طرف سے جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، یہ بھی ہمیں تحرک سکھاتی ہیں، یہ بھی ہمارے اندر ایک تبدیلی کا رجحان لے کے آتی ہیں۔ مثلا نماز ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا ہے آپ نے، آپ نے جناب علی ہاتھ دھونے، جو مثلا مخصوص عمل ہے وہ انجام دینا ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی آنکھ سے بس اٹھے اور کہے اللہ اکبر، ایسی وہ دعا بھی، ایسی نماز بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا خود خدا کا یہ ارادہ ہے کہ بندہ متحرک ہو، اور اس کی مشق کے لیے اللہ نے جو ہے وہ قواعد و ضوابط اور نظم جو ہے وہ منظم کیا ہے۔ میرے خیال سے اب آپ یوں انگلی سے اشارہ کر رہی ہیں کہ بات ختم کروں، کہیں زیادہ جو ہے وہ لمبی گفتگو نہ ہو جائے۔
صحیح کہہ رہے ہیں، جو ہے گفتگو بھی واقعی میں بڑی اچھی ہوتی ہے، اور ہمارے سامعین اور میں تو بہت ہی محظوظ ہوتی ہوں آپ کی گفتگو سنتے ہیں۔
بہت شکریہ،
خدا بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تیرے کام میں حرکت ہوگی تو میں بھی تیرے کام میں برکت
بے شک بے شک. از کے ایک مثال ہے
فارسی کی,
جی فارسی
از تو حرکت ازمان برکت.
جی ہاں بالکل ایسا ہی.
جی ہاں چلے سامعین کو اب زیادہ انتظار نہیں کرواتے اور اب یہاں پر ہم ان کے خطوطوں کو پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو.
نہیں اجازت میری کیا, آپ تو کافی دیر سے یہ کوشش کر رہی ہیں کہ میں زیادہ حائل نہ ہوں سامعین کے درمیان.
نہیں آپ ماشاء اللہ سینئر ہیں اور ہم کا جونیئر. چلیں سامعین یہاں پر جی ہاں دوستوں کے خطوط و پیغامات کو شامل کرتے ہیں اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ سے نیاز علی انصاری صاحب. لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے, آواز کی کیفیت معمول کے مطابق ہے. ریڈیو سے تو اب مقامی ریڈیو اسٹیشنوں کی نشریات بھی پہلے کی طرح صاف سنائی نہیں دیتی. آپ کا ریڈیو اسٹیشن تو ہزاروں کلومیٹر دور سے ہمارے لیے پروگرام نشر کر رہا ہے. صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. جیسے ہی ریڈیو تہران کی نشریات کا وقت آتا ہے قرآن پاک کی دل نشین تلاوت دل کو قرار عطا کرتی ہے. تلاوت کے بعد عام فہم ترجمہ قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے. ویسے یہاں ضروری ہے کہ میں ماہ رمضان میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کے بارے میں بھی ذکر کرتا چلوں. یہاں بہر قرآن کا ذکر کروں گا جس کو سن کر قرآنی مفاہیم سے آگاہی حاصل ہوئی اور آیات و روایات کی روشنی میں آیات قرآنی پر غور و فکر کا موقع ملا. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبریں, سیاسی اور عالمی و علاقائی حالات پر پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی معیاری ہوتے ہیں. عالمی یوم قدس کے موقع پر ریڈیو تہران نے بہت ہی جانکاری والے پروگرام پیش کیے ہیں. ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت
جی جناب نیاز علی انصاری صاحب اعظم گڑھ اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا اچھا اور نہایت ہی منظم خط ارسال کیا. بہرحال جہاں تک سوال ہے ریڈیو کی آواز کا تو باجی اس حوالے سے ہمارے سامعین اکثر و بیشتر جو ہے وہ تھوڑی بہت شکایت کرتے ہیں, لیکن
جی
ہماری جتنی بھی جو ہے وہ فنی عملے کی کوششیں ہیں وہ بروئے کار لاتے ہیں کہ آواز کی کیفیت سامعین تک صحیح پہنچ جائے. تو بہرحال کہیں اتار چڑھاؤ آواز میں کبھی کبھی رہتا ہے, لیکن آواز جو ہے وہ قابل سماج جو ہے وہ ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ چھوٹا سا نشر کروں. ایک ہمارے ریڈیو کے سامع پاکستان کے وہ کہتے ہیں کہ جب ریڈیو بالکل صاف سنائی دیتا ہے تو مجھے مزہ نہیں آتا, جب اس کے اندر خرخراہٹ اور جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی
نوائز وغیرہ ہوتی ہے
تو کہتے ہیں مجھے وہ اچھا لگتا ہے جب میں ریڈیو کو یوں کرتا ہوں ٹیڑھا کرتا ہوں سیدھا کرتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور وہ آواز جو ہے مجھے بڑی جو ہے نا وہ بھاتی ہے. بہرحال وہ اپنی ان کی رائے تھی, ان کی بات ہے, لیکن ہم اس کی تائید نہیں کریں گے. لیکن آواز کو صاف ہونا چاہیے. لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو وہ شور کے ساتھ آواز کو پسند کرتے ہیں. بہرحال ہم اس سلسلے میں اپنی جو ہے وہ کوششوں جاری رکھیں گے. صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والوں کا جس دل نشین انداز سے انہوں نے ذکر کیا ہے اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ویسے ہماری تینوں وقت کی نشریات جو ہے قرآنی آیات سے شروع ہوتی ہیں, ترجمے سے شروع ہوتی ہیں, نعت رسول مقبول پروگرام میں شامل رہتی ہے, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک اسلامی اسلوب کے ساتھ جو ہے وہ نشریات کو پیش کیا جائے. اور میں بارہا اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ یہی امر ریڈیو اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات کا ترہ امتیاز ہے کہ جو ہمیں دوسرے ریڈیو اسٹیشن یا ٹی وی اسٹیشن پر جو ہے وہ دیکھنے اور سننے کو نہیں ملتا. اور یہی چیز سامعین کو اٹریکٹ کرتی ہے, اور دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے ناظرین اور سامعین ہیں کہ جو ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات کو پسند کرتے ہیں اور اس کو لائک کرتے ہیں. اور اب بہت سے میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جہاں پر صرف سحری ٹی وی ہی چلتا ہے.
جی ہاں جی,
وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی بھی دوسرے ٹی وی اسٹیشن کو اپنے گھر میں نہیں لے کر آتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے صاف ستھرے اور جو ہے
معیاری پروگرام ہوتے ہیں
جس میں جو ہے وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر, جبکہ بہت سے ٹی وی اسٹیشنوں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بے حیائی بھی کبھی جو ہے وہ نشر کی جاتی ہے کہ جو قابل برداشت جو ہے وہ نہیں ہے. بہت شکریہ پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا, اور عالمی یوم القدس کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے وہ پروگراموں کو پسند کیا، عالمی حالات، علاقائی حالات پر پیش کیے جانے والے پروگراموں کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور نہایت ہی شستہ رفتہ اور بہترین انداز میں لکھے جانے والے خط پر ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باجی جیسے جی کبھی کبھی گفتگو کے اندر جو ہے وہ فارسی کلمات جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اس پر بھی ہم سامعین سے
معذرت خواہ ہیں، کیونکہ ایکچولی بات یہ ہے حسین صاحب کہ ہم اتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم وہاں کے پلے بڑے ہیں سب، اور آپ تو ہیں ہی ماشاء اللہ وہاں کے، تو آپ تو استاد ہیں چیزوں میں، لیکن میں اگر واقعی میں اگر مجھ سے کوئی اگر کوتا ہی ہمارے سامعین اگر سنتے ہیں تو میں ان سے واقعی میں معذرت خواہ ہوں اس وجہ سے۔
بالکل نہیں، بلکہ یہ آپ کی ایک محبت اور آپ کی ایک کاوش کہ آپ جو ہے وہ ایرانی زبان ہونے کے باوجود اردو پر آپ کو جو تسلط اور جو آپ کو جو ہے وہ مہارت ہے وہ قابل قدر ہے، اور ہم تو کبھی کبھی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ نہایت سخت تلفظ بھی آپ جو ہے وہ نہایت بہترین انداز سے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔
جی ہاں، سامعین پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے گلشیر نیازی نے، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات وقت نکال کر پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، ویسے ریڈیو تہران کی نشریات برسوں سے سن رہا ہوں لیکن آج کی میڈیا سروسز میں ریڈیو کو پس پش ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ریڈیو عوامی سطح پر معلومات کی فراہمی کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ریڈیو تہران کی روایتی نشریات دل کو بھاتی ہیں، اس کی وجہ اس ریڈیو اسٹیشن سے حقیقت پر مبنی خبریں اور تبصرے اور تجزیے ہیں۔ میں بھی کسی وقت صحافت کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ ایک سچی خبر کے کیا معیار ہوتے ہیں، اس لیے مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ریڈیو تہران صحافتی معیار کے مطابق اپنی پیشہ وارانہ خدمات پیش کر رہا ہے۔ ریڈیو تہران کے سیاسی پروگرام ہوں یا سماجی و مذہبی پروگرام، سب کا معیار بہت ہی اچھا اور سامعین پسند کرتے ہیں۔ بہرحال ایک بات جس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریڈیو تہران اپنے سامعین سے رابطوں کو مزید بڑھائے تاکہ سامعین زیادہ سے زیادہ ریڈیو تہران سے مزید آشنا ہوں۔
جی جناب، گلشیر نیازی صاحب ایبٹ آباد خیبر پختونخوا پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے اور ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگراموں کو آپ نے سراہا ہے اور میڈیا سروسز کے حوالے سے بھی اپنی رائے جو ہے وہ دی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ریڈیو کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا کہ جو اس کا مقام ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس قدر باجی ٹی وی چینلز زیادہ ہو گئے ہیں، اس قدر جو ہے وہ نیوز چینلز زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب لوگوں کا زیادہ تر رجحان اور توجہ جو ہے وہ ٹی وی کی طرف جو ہے وہ ہو گئی ہے، لیکن ریڈیو کی حقیقت، ریڈیو کی جو افادیت اور اس کی اہمیت جو ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کو آج پوری دنیا کے اندر، حتیٰ کہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی جو ہے ایک حیثیت دی جاتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو بڑے بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پر تمام تر ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن وہاں کا جو سربراہ مملکت ہے وہ ہفتے میں یا دو ہفتے میں ریڈیو سے نشری خطاب کرتا ہے۔
جی ہاں، یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، سنا بھی ہے۔
وہ ٹی وی سے نہیں کرتا، ریڈیو سے کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیو کی آواز جو ہے وہ ہر جگہ رسا ہے، پہنچ جاتی ہے، جہاں پر جو ہے وہ ٹی وی کا اینٹینا نہیں پہنچتا، آپ کا کیبل نہیں پہنچتا، لیکن ایک چھوٹا سا ریڈیو جیب میں رکھا ہو تو آپ اس کو آن کریں تو وہ فوراً آواز جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا ریڈیو کی افادیت، اہمیت اور اس کی جو ایک طریقے سے افادیت ہے اس سے کوئی انکار جو ہے وہ نہیں کر سکتا، بلکہ انٹرنیٹ پر تو بہت سے ٹیلی ویژن جو ہیں وہ ریڈیو کے حوالے سے جو ہے وہ نشریات اپنی نشر کرتے ہیں، یعنی وائس کے اندر اپنی نشریات نشر کرتے ہیں۔ برحال اس حوالے سے آپ نے اپنی رائے دی، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور روایتی نشریات جو ہمارے یہاں سے نشر ہوتی ہے اور ہم اس میں خاص خیال رکھتے ہیں، حقیقت پر مبنی خبریں، تبصرے، یہ ہمارا طرز امتیاز ہے۔ باجی حقیقت یہ ہے کہ اس قدر منحرف کر دیا گیا ہے میڈیا کو کہ اس کے اندر اتنا پیسہ آ گیا ہے، اتنی زیادہ جو ہے اس کے اندر سیاست آ گئی ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ میڈیا کو خرید لیتے ہیں۔ آج حقیقت بیان کرنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کا ریڈیو ہو یا ٹیلی ویژن، ہم یہاں پر انہی خبروں کو منعکس کرتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے، اور غیر حقیقت اور جھوٹی خبریں اور کسی قسم کی پروپیگنڈا خبروں سے ہم اجتناب کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں سامعین ناظرین ریڈیو تہران اور ٹی وی سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمیں ارسال کیا۔ جہاں تک آپ نے جو ہے وہ رابطے کی بات کی، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم سامعین سے زیادہ رابطہ کریں، اور سامعین بھی جو ہے وہ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، اور اس حوالے سے واٹس اپ گروپ موجود ہے، ای میل موجود ہے، ٹیلی فون موجود ہے، فیکس موجود ہے، سامعین ہر طریقے سے ہر ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ جب سامعین ہم سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔
جی ہاں، میں بھی یہاں پر تمام سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ایک بار پھر کہ وہ اتنا وقت نکالتے ہیں اور ہمیں اپنے خط ارسال کرتے ہیں اور اپنی آرا سے ہمیں باخبر کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اور اسی سلسلے کو انشاءاللہ آگے بھی ہم بڑھاتے رہیں گے، اور اسی کو ٹو بی کنٹینیوڈ اگر رکھا جائے تو میری نظر میں بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنے سامعین یا ناظرین جو کوئی بھی ان کی آرا کا ہمیں مزید انتظار رہتا ہے، اور شدت سے انتظار رہتا ہے۔ جی ہاں، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر حیدرآباد سے محترمہ صنوبر فاطمہ صاحبہ نے۔ لکھتی ہیں، یونیورسٹی مصروفیات کی وجہ سے کچھ عرصے ریڈیو تہران سے دور رہی، جس کی وجہ سے آپ کو خط و پیغام وغیرہ بھی ارسال نہیں کر سکی۔ ماہ رمضان میں ریڈیو تہران کی نشریات سننے کا بھرپور موقع ملا۔ ماہ رمضان میں نشر ہونے والے تمام پروگرام بہت ہی اچھے رہے، لیکن مجھے آپ لوگوں سے ایک شکایت ہے۔ شکایت بھیجیے انہوں نے، آپ نے پورے ماہ رمضان المبارک میں پروگرام بزم دوستان نشر نہیں کیا، اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا چاہیے تھا، کیونکہ سامعین دیگر پروگرام کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب پروگرام کو بھی سننا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد بزم دوستان پروگرام سنا، بہت ہی اچھا لگا۔ بہن ناہید انوری اور بھائی حسین تقوی نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں عید الفطر کی مناسبت سے بزم دوستان پروگرام پیش کیا، اور سامعین نے بھی محبت بھرے آڈیو پیغامات ارسال کیے جن کو سن کر بہت ہی اچھا لگا۔
میرے خیال سے آپ یہ چاہ رہی ہوں گی خط کو اب میں نیچے سے شروع کروں۔
نہیں نہیں نہیں، آپ جہاں سے شروع کرنا چاہیں ہم راضی ہیں، ایسا نہ کہیے گا کیونکہ میرا نام اور آپ کا نام انہوں نے لیا صنوبر بہن نے، تو ہم بھائی کہیں گے نہیں ابھی نیچے سے شروع کریں۔
جی جی جی، محترمہ صنوبر فاطمہ صاحبہ حیدرآباد سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ارسال کیا۔ بہرحال باجی یونیورسٹی کی تعلیم بہرحال سخت ہوتی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی مصروفیات کی وجہ
سے
جو ہے وہ کہا کہ میں کچھ عرصے ریڈیو تہران سے دور رہی اور نہیں سن سکی۔ بہرحال جہاں تک انسان کی تعلیم، تربیت، ترقی و پیش رفت کا تعلق ہے، اس میں جو ہے انسان کو کسی بھی چیز سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے مشن اور اپنی جو اس کا ہدف ہے اس کے لیے انسان کو جتنی بھی محنت کرنی چاہیے وہ کم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی باتیں ہم سے شیئر کیں، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا کہ اچھا موقع ملا کہ ریڈیو تہران سے ماہ مبارک کے رمضان کے پروگرام آپ نے پابندی کے ساتھ سنے۔ آپ کی یہ شکایت بجا ہے، لیکن باجی ہماری بھی مجبوری ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پروگرام نشر کیے جا رہے تھے ماہ رمضان کے خصوصی پروگرام، ان کو ہم بیچ میں بستن روک نہیں سکتے،
شیڈول کچھ اس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا کہ اس پروگرام کے لیے جگہ نہیں رہی تھی،
اور وہ ٹائمنگ بھی جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، اس لیے جو کچھ پروگرام تھے ہمارے روٹین کے ان کو ہم نے جو ہے وہ حذف کیا، اور ماہ مبارک رمضان میں جب سامعین کی طرف سے ایک جو ہے وہ شوق اور دلچسپی کا ان پروگراموں میں جو ہے مشاہدہ کیا گیا، تو ہم نے جو اپنے روٹین کے پروگرام تھے ان کو حذف کر کے ماہ مبارک کے رمضان کے پروگراموں کو نشر کیا، اور باجی 90 پروگرام نشر کیے ہیں اس مرتبہ ماہ مبارک۔ ہر سال نشر ہوتے ہیں پروگرام، لیکن اس سال جو ہے اس کا دورانیہ بھی بڑھایا گیا،
تعداد زیادہ تھی،
اس میں جناب علی دعا، اس میں تواشی، اس میں جناب علی جو مثلاً دعائیں شامل کی گئی تھیں، اور یہ تمام چیزیں سبب بنی کہ پروگرام کا دورانیہ بڑھ گیا، اس وجہ سے جو ہے کچھ پروگراموں کو حذف کرنا پڑا، اور انہیں میں سے پروگرام بزم دوست۔ بہرحال کوشش کریں گے کہ آئندہ کچھ ایسی گنجائش نکالی جائے کہ پروگرام بزم دوستاں جو ہے وہ جو ہے وہ حذف نہ ہو۔ بہت شکریہ آپ کا کہ اس حوالے سے آپ نے اپنے احساسات کی ترجمانی کی، اور ساتھ ہی ساتھ عید الفطر کے پروگراموں کو آپ نے پسند کیا۔ بہرحال ناہید انوری بہن پروگرام بزم دوستاں میں آئی ہیں، اور میرے خیال سے وہ چھا گئی ہیں،
لہٰذا ایسا نہ کہیں
جو ہے کیا نام اس کا, اس لیے کہ جو بھی خط آتا ہے اس میں بلکہ ایک پیغام بھی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کو ہم لے کے جائیں گے, اس میں بھی جو ہے وہ آپ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی تعریف کی.
بہت بہت شکریہ سامعین کی, ذرا نوازی وغیرہ میں اس لائق نہیں ہوں میرے بھائی, بہت بہت شکریہ آپ تمام سامعین کا.
جو ہے دوستوں نے بھی بہت محنت سے جو ہے وہ خط لکھا ہے. بہرحال محترمہ سنبر فاطمہ بہن نے بھی بہت محنت سے خط لکھا ہے, اس لیے ہم نے پورا خط پروگرام میں شامل کر لیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے لیے وقت نکال کر یہ خط ارسال کیا. بہن ناہید انوری, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, لہذا اب ہم سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بس میں دوستان سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے. تو ہمیں دوسری مجلسہ کے لیے اجازت دیجیے, سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں, باسیت کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 30 اردی بہشت, 18 شوال اور 20 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھارہ شوال سن 598 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ اور عالم دین محمد بن ادریس ہلی کی وفات ہوئی. آپ سن 543 ہجری قمری میں عراق کے شہر ہلہ میں پیدا ہوئے. یہ شہر کوفے اور بغداد کے درمیان واقع ہے. ابن ادریس نے بچپن ہی سے قرآن کریم اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی, اور جوانی ہی میں آپ نے علم فقہ میں کمال حاصل کر لیا. آپ کا کہنا تھا کہ صحیح راہ کے انتخاب کے لیے ہر انسان کے پاس فکر و شناخت کا ہونا ضروری ہے, اور جس نے اس نعمت یعنی فکر و شناخت سے فائدہ نہیں اٹھایا اس نے خدا کی نعمتوں کو جھٹلایا ہے. اس بنا پر ان کے معاصر اور بعد میں آنے والے علماء نے فقہ اسلامی کو آگے بڑھانے اور آزادی فکر کی ترغیب دلانے پر ان کی تعریف کی ہے. ابن ادریس کی کتابوں میں سرائر قابل ذکر ہے. یہ کتاب اسلامی کتب میں ایک اہم ماخذ شمار کی جاتی ہے. بیس مئی سن 1506 عیسوی کو مشہور سیاح کرسٹوفر کولمبس کا انتقال ہوا. وہ 1451 عیسوی میں اٹلی کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئے. بچپن سے ہی انہیں بحری سفر کا شوق تھا. کولمبس نے بچپن سے ہی ہندوستان کی دولت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا, لہذا انہوں نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرنے کے لیے 3 اگست 1492 کو 3 چھوٹے جہازوں کے ساتھ اپنے بحری سفر کا آغاز کیا. 12 اکتوبر 1492 کو وہ جزائر بہاماس کے مقام سان سلواڈور پہنچ گیا, جو امریکہ میں ان کا پہلا قدم تھا, لیکن وہ اسے ہندوستان ہی سمجھتے رہے. کولمبس کو اپنی زندگی کے آخر تک اس حقیقت کا علم نہ ہو سکا کہ جس جگہ انہوں نے قدم رکھا ہے وہ ہندوستان نہیں بلکہ ایک اور ہی دنیا ہے. بیس مئی سن 1799 عیسوی کو فرانس کے مشہور افسانہ نگار آنڈرے دی بلزاک پیدا ہوئے. انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وکالت کا پیشہ اختیار کیا, مگر 1820 میں وکالت چھوڑ کر افسانہ نویسی شروع کر دی. بلزاک نے اپنی اکثر تخلیقات میں اپنے زمانے کے سماجی حالات کی عکاسی کی ہے۔ اٹھارہ شوال سن 1254 ہجری قمری کو معروف مسلمان فقیہ اور عالم مرزا حسین نوری ایران میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی تمام تر توانائی اور محنت علم حدیث میں مہارت حاصل کرنے اور حدیثوں کو جمع کرنے میں صرف کی، اور بہت جلد اسلام کے بزرگ محدثوں میں شمار ہونے لگے۔ اس کے بعد آپ نے تصنیف و تعلیم کا کام شروع کیا۔ آپ کی کتابوں میں اخبار حفظ القرآن، شاخ طوبہ اور اسلامی رہنماؤں کی تاریخ ولادت کے بارے میں ایک کتاب کی طرف خصوصی طور پر اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ بیس مئی سن 1902 عیسوی کو کیوبا نے اپنی آزادی اور جمہوریت کا اعلان کیا۔ کیوبا 1898 تک اسپین کی ایک کالونی تھا، مگر امریکہ نے اسپین کو باہر نکالنے کے لیے کیوبا کے عوام کی آزادی کی تحریک کی حمایت کے بہانے خود اس ملک میں اسپین کی جگہ لے لی۔ چار سال بعد یعنی 1902 میں امریکی افواج اس ملک سے نکل گئیں اور کیوبا خود مختار ہو گیا۔ اس کے باوجود کیوبا کے داخلی امور میں امریکی مداخلت کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ آخر کار 1959 میں فیڈرل کاسترو کے برسر اقتدار آنے کے بعد کیوبا سے امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا، اور کاسترو حکومت کے خلاف امریکہ نے دشمنانہ پالیسی اختیار کی۔ تیس اردی بہشت سن 1361 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی ایک اہم اور نمایاں شخصیت اور اس وقت کے ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کی اسپیکر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اسلامی آزاد یونیورسٹی کی تشکیل کی تجویز پیش کی۔ شروع میں اسلامی آزاد یونیورسٹی کی تشکیل کا نظریہ یونیورسٹیوں سے وابستہ افراد اور اس کے بعد اقتصادی کونسل میں اس یونیورسٹی کی تشکیل کا منصوبہ پیش کیا گیا، جسے کونسل کی منظوری مل گئی۔ یہ منصوبہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی پیش کیا گیا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے یونیورسٹی کی تشکیل کی پہلی مدد کے طور پر ایک رقم اس یونیورسٹی کو دی۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اردی بہشت 1361 ہجری شمسی کی آخری نماز جمعہ میں اسلامی آزاد یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کیا، اور 27 خرداد سن 1361 ہجری شمسی کو اس یونیورسٹی کا باضابطہ طور پر قیام عمل میں آیا۔ اسلامی آزاد یونیورسٹی ایران کی سب سے بڑی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، جس میں سینکڑوں مضامین میں دسیوں ہزار طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولو ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيد وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته